گائیڈ کرتے ہیں دہشت گرد عناصر اور وہاں پہ اس اپنی کاروائیاں کرتے ہیں، کڈنیپنگ فار رینسم ہو، بینک ڈکیتیاں ہوں یا اس کے علاوہ ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہوں، اس میں ان دہشت گرد تنظیموں کا ایک بڑا کردار یا ہاتھ رہا ہے۔ ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہوں گے بابر ایاز صاحب، ممتاز کالمسٹ ہیں اور اس کے علاوہ بلاگ لکھتے ہیں، اور روبینہ رشید، ڈائریکٹر کونسل آف پاکستانی نیوز پیپر، ایڈیٹر ہیں، کراچی بیسڈ جرنلسٹ ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہوں گی۔ لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ ٹیلی فون لائنز میں مسائل کے سبب ان سے بات نہیں ہو پا رہی ہے، تو ایک بریک لے لیتے ہیں۔ بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم اپنے پینلسٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن کسی وجہ سے اگر آج ٹیکنیکل پرابلم ہو اور اگر ہم کنیکٹ نہیں کر پاتے ہیں تو ہمارے جو موضوعات ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں آپ اس پہ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ 0800-777-89 یہ ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے جس کے اوپر آپ ہمیں کال کر کے اپنی آراء کا اظہار کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ ان تمام موضوعات پہ بنیادی طور پہ آپ کی رائے کیا ہے۔ چند سیکنڈ کی ایک بریک۔
آواز دوست کے نامی مقابلہ میری کہانی
پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت۔
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی۔
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں اسد حسن اور پروگرام کے سلسلے میں بابر ایاز صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ بابر ایاز صاحب آپ کا بہت شکریہ، ہم بہت تفصیل سے اس کا بیک گراؤنڈ بتا چکے ہیں کہ کراچی، وہاں سے القاعدہ، اس کے ایک رہنما کو جس کو پاکستان القاعدہ چیف بھی سمجھا جا رہا ہے، عبد الرحمٰن، اس کی گرفتاری، اور اس سے پہلے طالبان کے ایک دھڑے کی جانب سے 7 پولیس اہلکاروں کو ہلاک کیا جانا، ان تازہ ترین واقعات کے پس منظر میں ہم جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ کراچی عسکریت پسندوں کے لیے پرکشش کیوں ہے آپ کے خیال میں؟
دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ کراچی جیسا کہ آپ جانتے ہیں جو ہے یہ 2 کروڑ لوگوں کا شہر ہے، تو اس جو انسانوں کے چنگل میں چھپنا بڑا آسان ہے، بڑا آسانی سے لوگ کہیں بھی آ کے رہ سکتے ہیں اور کہیں سے بھی کچھ کر سکتے ہیں۔
صحیح،
تو ایک تو وجہ یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا بزنس کا مرکز ہے، اور اس کی وجہ سے یہاں پر پیسہ جمع کرنا اور اس کی زیادہ امکانات بن جاتے ہیں۔ 2 بڑی وجوہات تو یہی ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر حکومت کو کچھ ضرورت پہنچانی ہے تو اگر کسی بزنس کے حق میں اٹیک کیا جائے تو اس کا اثر لازمی تکلیف زیادہ پہنچتی ہے، اور یہ سارے گروپ جو ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ حکومت کے خلاف کام کیا جائے۔ تو یہ 3 وجوہات جو ہیں اس کی وجہ سے کراچی پہ خاص طور پر ان لوگوں کی توجہ مرکوز ہے۔
صحیح، حالیہ پکڑ دھکڑ ہوئی ہے، سیکیورٹی فورسز کا آپریشن رہا ہے کرمنل ایلیمنٹس کے خلاف، آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کچھ فرق پڑا ہے ان کی کاروائیوں پہ؟
تھوڑی حد تک پڑا ہے، مگر کوئی بہت زیادہ نہیں پڑا ہے، کیونکہ جب آپریشن شروع ہوتا ہے تو وہ لوگ ذرا دائیں بائیں ہو جاتے ہیں اور اپنا چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں، کچھ لوگ پکڑے جاتے ہیں، کچھ مارے جاتے ہیں، وہ جو مارے جاتے ہیں ان کا بھی پتہ نہیں ہوتا ہمیں کہ آیا وہ واقعی ملزم تھے کہ نہیں تھے، کیونکہ اس پہ کوئی فالو اپ سٹوری تو ہوتی نہیں ہے، یہ نہیں پتا چلتا وہ کہتے ہیں 3 آدمی چھٹے پسند مارے گئے، اور شدت پسند واقعی شدت پسند تھے یہ کون تھے، یہ کبھی پتہ نہیں چلتا اس کی فالو اپ سٹوری پاکستان میں۔
صحیح، اچھا یہ بتائیے گا اس طرح کی جو وارفیئر ہے، اسپیشلی اربن وارفیئر،
جب بھی وہ چاہتے ہیں ان پہ اٹیک کر لیتے ہیں۔
جی ہاں، اربن وارفیئر کے اندر کہتے یہ ہیں کہ انٹیلیجنس کا کردار بہت اہم ہوتا ہے، کیونکہ ایسے یہ علاقے نہیں ہیں جہاں پہ بمبارٹمنٹ کی جائے یا بڑی تعداد میں ملٹری کو یا انٹیلیجنس کے وہ باقی جو فورسز ہیں وہ موو کریں اور بڑے بڑے آپریشن بظاہر نظر آئیں، جیسے ہمیں خاص طور پہ رورل ایریاز میں نظر آ سکتے ہیں۔ یہاں پہ انٹیلیجنس کا بہت بڑا کردار بنتا ہے، یہ ماہرین کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ کے خیال میں اپیرنٹلی کوئی انٹیلیجنس نیٹ ورک بہتر بنایا گیا ہے شہر کے لیے، شہر کے امن و امان کے لیے؟
دیکھیے، اصل میں تو یہاں بہت سے انٹیلیجنس ادارے کام کرتے ہیں، اور یہ کہنا کہ وہ اپنا کام نہیں کر رہے میں سمجھتا غلط ہوگا، کیونکہ جو واقعات ہو جاتے ہیں باقی وہ زیادہ نمایاں ہو جاتے ہیں، مگر اتنی زیادہ ایسے جو ہے انٹیلیجنس کی خبر پہ انہوں نے ہم کیا کر رہا छापे डाले और बहुत लोगों को पकड़ा है, बहुत लोग मरे, तो इसके लिए चल रहा है, मगर मुकम्मल तौर पर तो बड़ा मुश्किल है। साइकोलॉजिकल तौर पर तो आप देख लें अमरीका में कितनी इंटेलिजेंस है, वाकत तो वहां भी हो ही जाते हैं। मैं अमरीकी इंटेलिजेंस अफगानिस्तान में इतना काम किया मगर वहां भी कोई नहीं रोक सकता। तो जो लोग अपने सर पर कफन बांध कर मरने को तैयार हैं गलत या सही इदारों से, उनको रोकना कोई आसान काम नहीं है।
एग्जैक्टली। अच्छा ये बताइएगा कि शहरी, चूँकि वो बजात खुद उसका ज़ाहिर विक्टिम भी रहते हैं, उसका शिकार रहते हैं, और हुकूमतें अमूमन इस तरह के हालात में ये चाहती हैं कि उनकी तरफ से इन्फॉर्मेशन आए या वो इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों का हिस्सा बने, कराची का शहरी इस बारे में कितना बाखबर है या कितना तआवुन पे मायल है?
ये नहीं कह सकता क्योंकि मुझे लगता है कि शहरी तो डरता है किसी चक्कर में पड़ने के, अगर उसके सामने भी कत्ल हो जाए तो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों में भी वो दवाई देने से डरता है और सामने आता हुआ डरता है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि शहरी इतना बताते हैं। ये है कि जो मुख्तलिफ खुफिया अदारे हैं, जो इंटेलिजेंस के अदारे हैं, उनका काम होता है और उसमें सिविलियन अदारों का भी खासा बड़ा काम है, उसकी वजह से बहुत से लोग पकड़े भी गए हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो ही अदारे कर सकते हैं। तो जहाँ इतने ज्यादा लोग रह रहे हो, इतनी ज्यादा बस्तियाँ हों, आपको पता है कि कराची का तीसरा फर्क जो है वो कच्ची आबादी में रहता ही है, जो रेगुलर आबादी नहीं होती बल्कि खुद से क्रिएट हो गई। तो वहाँ छोटे छोटे घर होते हैं और कोई आ रहा है, कौन ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है, तो इसकी वजह से पता नहीं चलता कितना हो रहा है। इसलिए यहाँ इंसान जो है लोगों के जो कि दहशतगर्द ग्रोह हैं उन सब के लिए खासे
जी बहुत शुक्रिया बाबा रियाज साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बेहद शुक्रिया। और सामीन चंद सेकंड की हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो प्रोग्राम के अगले हिस्से पर बात करेंगे, बच्चों के खिलाफ जिंसी ज्यादती के वाकयात, उसमें इजाफे की इत्तला मिल रही है, एक ब्रेक के बाद।
इमरान, तुम उर्दू में ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प फीचर्स के लिए किस वेबसाइट पे जाते हो?
वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू वेबसाइट www.urduvoa.com पर और कहाँ?
जबरदस्त, मुझे भी सबसे ज्यादा www.urduvoa.com ही पसंद है।
चलो किसी बात पर तो हम दोनों में इत्तफाक है
भाई, www.urduvoa.com पर किसे इत्तफाक नहीं होगा।
प्रोग्राम जहानंग में आपके खैर मकदम, मैं हूँ असद हसन, और प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती उसके वाकयात, उसमें इजाफे की इत्तलात मिल रही हैं, इसके बावजूद कि गवर्नमेंट का ये दावा रहता है कि ऐसी लेजिस्लेशन होती हैं, लेकिन गैर सरकारी तंजीमें अमूमन ये कहती हैं कि चूँकि कोई बड़ा या स्पेशल इदारा नहीं है बच्चों की फलाह का, बच्चों की फलाह बहबूद का, इसलिए बहुत सारी शिकायात हैं उन पर उस तरीके से अमल दरामद नहीं होता या उनको उस तरीके से मनतकी अंजाम तक नहीं पहुँचाया जाता कि जहाँ पर इस जुर्म को सरजद करने वालों की हौसला शिकनी हो सके। ताज़ा तरीन जो इत्तला आ रही है उसके मुताबिक स्पार्क एक गैर सरकारी तंजीम है, उसने अपनी एक सालाना रिपोर्ट शाया की और उसमें यह इंकशाफ किया है कि तकरीबन 3,768 बच्चे साल 2015 में उनको विक्टिमाइज़ किया गया, उनको जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया, और इस एतबार से अंदाज़ा यह है कि रोज़ाना मुल्क भर में 10 बच्चे जो हैं वो इस तशद्दुद का सामना करते हैं। अगरचे ये तादाद भी 10 की तादाद भी रोज़ाना अगर है तो ये कम नहीं है, लेकिन बड़े वसूख से कहा जा सकता है कि ये तादाद उससे कहीं कम है जितने जिस तादाद में लोगों को या बच्चों को विक्टिमाइज़ किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि इस तरह के वाक़यात अमूमन रिपोर्ट नहीं होते, और माहरीन ये कहते हैं कि ना सिर्फ बच्चा खौफज़दा होता है बल्कि एक फैमिली रेस्पेक्ट उसको भी सामने रखते हुए फैमिली के लोग भी ऐसे शिकायत लेके थानों में नहीं जाते हैं, इसलिए ये मुकदमात रजिस्टर नहीं हो पाते हैं। लेकिन ये एक बड़ा और संगीन मसला है बच्चों के साथ ज़्यादती का, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, इस तरह की रिपोर्टें जो हैं वो किस तरह के आदाद व शुमार के ऊपर मबनी होती हैं ये हम पूछेंगे। हमें ज्वाइन किया है सादिया हुसैन साहब, ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं स्पार्क की, उसी तंजीम की यानी सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ द चाइल्ड, जिस तंजीम ने ये सालाना रिपोर्ट जारी की है। बहुत शुक्रिया सादिया हुसैन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है।
जी बहुत शुक्रिया आपका कि आप कनेक्ट हुए।
जी सादिया, पहले तो ये बताइएगा कि ये जो फिगर्स आपने दी हैं इसकी बुनियाद क्या है, कहाँ से ये फिगर्स आते हैं?
جی سر، یہ اس کی یہ ایکچولی سیکنڈری ڈیٹا کا انالیسز ہوتا ہے، اور جو اس کی بنیاد ہوتی ہے وہ یونیسیف کی ورلڈ رپورٹس ہوتی ہیں، یونیسیف کی رپورٹس آن ساؤتھ ایسٹ ایشیا، یونیسیف کی رپورٹس پاکستان میں، اس کے علاوہ آئی ایل او کی جو رپورٹس ہوتی ہیں ان کو بیسس بنایا جاتا ہے ایجوکیشن کے لیے، جو پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ بہت جو ویل ریکگنائزڈ اور ویل اکنالجڈ پلیٹ فارمز ہیں، جیسے اے سو رپورٹس ہیں اور الف اعلان کی رپورٹس ہیں، اس میں بھی یونیسیف ایجوکیشن کی جو رپورٹس ہیں تو ان کو استعمال کرتے ہوئے سیکنڈری ڈیٹا اس میں سے لیا جاتا ہے اور کمپائل کر کے ایک اوور آل انالیسس کیا جاتا ہے۔
صحیح، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ بنیادی طور پہ یہ ڈیٹا وہی ہے جو اخبارات میں یا آج کل مختلف جو میڈیا چینلز ہیں وہاں پہ جو واقعات رپورٹ ہوتے ہیں انہیں کے اوپر بنیاد رکھتا ہے؟
جی، خالی اخبارات نہیں ہیں، بہت ساری ایسی خبریں جو کہ اخبارات میں نہیں آتی ہیں، لیکن جو دوسری رپورٹ جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے وہ لوگ ڈیٹا کمپائل کرتے ہیں تو ان میں آتی ہیں۔ تو یہ اخبارات، خبریں، ٹی وی، میڈیا، سوشل میڈیا، یہ رپورٹس جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا، لوکل، نیشنل، انٹرنیشنل، ان سب کو ایک جگہ جمع کر کے، کنسالیڈیٹ کر کے اور پھر کمپائل کیا جاتا ہے ڈیٹا کو، اور پھر انالیسس دیا جاتا ہے اور کمپیریزن ہوتا ہے کہ گزرے ہوئے سالوں اور موجودہ سالوں میں کیا پروگرس رہی ہے گورنمنٹ کی یا سول سوسائٹی کی بچوں کے حوالے سے۔
صحیح، ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس بارے میں کیا مشاہدہ کیا ہے کہ اس طرح کی رپورٹس یا شکایات سامنے آنے کے بعد جن اداروں کو ٹیکل کرنا ہوتا ہے، ڈیل کرنا ہوتا ہے، ان کا رویہ کیسا رہا ہے؟ میں اس میں پس منظر خاص طور پہ دینا چاہوں گا، پچھلے سال جو قصور کے اندر سے اسکینڈل سامنے آیا، بڑی تعداد میں بچوں کو وہاں پہ وکٹمائز کرنے کی اطلاعات ملی، اور گزشتہ روز ہی سنا ہے کہ کچھ لوگوں کو، خاص طور پہ صرف ایک یا دو لوگوں کو کچھ سزائیں بھی دی گئی ہیں۔ اس ریفرنس میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں، آپ کا مشاہدہ کیا رہا ہے، اس طرح کے واقعات کا منطقی انجام کیا ہوتا ہے ایسے مقدمات کا؟
سر، آپ کا سوال بہت اچھا ہے، اور میں اپنی کل کی جو اسپیچ تھی لانچ کے موقع پر اس کا میں حوالہ دینا چاہوں گی، اور اس میں میں نے اپنی بات شروع ہی قصور کے حوالے سے کی تھی کہ کیا ہمیں جب اتنے بڑے پیمانے پر جب کوئی زیادتی یا کیٹاسٹروفی ہوتی ہے تو اسی وقت ہی کچھ مشینری حرکت میں آتی ہے، پھر ہم اپنے لیجسلیشن کو یاد کرتے ہیں جو کہ برسہ برس پہ پینڈنگ میں ہے، تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی بہت بڑی ٹریجڈی ہو تو ہم اپنے قوانین کو کچھ ہل جل کریں گے، کچھ لوگوں کو پکڑیں گے؟ ایسے بہت سارے قوانین ہیں جو کہ پینڈنگ ہیں سال ہا سال سے، جو کہ سول سوسائٹی نے یا ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز نے یا چائلڈ رائٹس ایشوز پہ جو بات کرتے ہیں، انہوں نے بہت سالوں سے مسائل کو فورسی کرتے ہوئے ایسے لاز جو ہیں یا بلز وہ ٹیبل کیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان کو پرائیورٹی نہیں سمجھا جاتا، اور اس کی وجہ سے جب خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کے واقعات رونما ہو جاتے ہیں اور میڈیا میں بات اچھلتی ہے تو پھر ہم تھوڑا بہت ہل لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ ایک خاص ٹرینڈ ہے کہ ہم ڈی سینسٹائز بھی اور امیون بھی ہو جاتے ہیں کہ ان چیزوں کا اثر وقت گزرتے کے ساتھ اتنا نہیں رہتا جو کہ رہنا چاہیے، اور اس کا یہی آپ نے نتیجہ نکلا کہ جو کہ 10 سال سے ایک زیادتی مسلسل چلی آ رہی تھی اور بچوں کے ساتھ، اور اس کا نتیجہ بس یہی ہے کہ ٹھیک ہے 2-3 لوگوں کو آخر کار سزا ہو گئی، بہت اچھی بات ہے کہ سزا ہو گئی، لیکن سارا مسئلہ پرائیورٹی کا ہے، اگر بچے کسی قوم کی نمبر 1 پرائیورٹی ہو جائیں گے تو پھر ہم اس میں 0 ٹالرنس رکھیں کہ دو نہیں بلکہ جتنے لوگ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالو تھے ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، کیونکہ بچے آپ کی نمبر 1 پرائیورٹی ہیں،
جب آپ فیوچر جنریشن ہے
نہیں رکھتے تو پھر ہر طرح کا ڈیلے آتا ہے۔
آپ ریکمینڈ کیا کرتے ہیں، آپ جیسے ادارے ریکمینڈ کیا کرتے ہیں، بچوں کو پروٹیکٹ کیسے کیا جائے، کس نوعیت کی لیجسلیشن ہو یا کس نوعیت کے ادارے کھڑے کر دیے جائیں جس سے آپ سمجھتی ہیں کہ اس سے حوصلہ شکنی ہوگی بچوں کو جن سے زیادتی کا نشانہ بنانے والوں کی؟
دیکھیں ہماری ریکمینڈیشنز بلکہ کل جو ہم نے پریزنٹ بھی کی تھیں ریکمینڈیشنز اپنے لانچ کے موقع پر, وہ بہت سمپل اور ڈوئیبل ہیں. ایک تو یہی کہ آپ بالکل زیرو ٹالرنس رکھیں جب بھی بچوں کے معاملے میں کوئی زیادتی ہو, پلس یہ کہ گورنمنٹ یا سول سوسائٹی کسی زیادتی کا انتظار نہ کرے, بلکہ جو قوانین بنتے ہیں وہ آپ کی جو انٹرنیشنل بعض دفعہ سچویشنز ہوتی ہیں, ضروری نہیں کہ آپ کے ملک میں ایسے حالات پیدا ہوں, لیکن قانون یا قوانین بنانے والے وہ پوری دنیا میں حالات دیکھتے ہیں کہ اگر کبھی پاسٹ میں کبھی کچھ ایسا ہوا ہے تو آپ پہلے سے ہی ایسے قوانین بنا دیں تاکہ آپ کسی زیادتی کو مستقبل میں روک سکیں. تو سب سے پہلے تو ایسی چیزیں آئیڈینٹیفائی کریں کہ جس سے آپ کا بچہ شکار ہو سکتا ہے فیوچر میں, ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے پہلے سے ان کے تحفظ کے قوانین بنائیں. اور قوانین بنانا دیکھیں کوئی اتنی شاید اتنی بڑی بات نہیں, جن کا ہم جیسے ملکوں میں اس کا امپلیمنٹ کرنا ہے, اس کو فلی امپلیمنٹ کریں تاکہ کوئی گنجائش ہی نہ رہے کہ کوئی زیادتی کر کے اور وہ چھوٹ دی جائے. پلس یہ کہ ہمارے یہاں پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ ہے اسٹریٹ چلڈرن کا. اگر ہم نے کل بھی ایک ہم نے ایک ریکمینڈیشن پروپوز کی تھی, وہ یہ کہ حکومت بہت سخت پالیسی اختیار کرے, نو چائلڈ لیفٹ آن دا اسٹریٹ, زیرو چائلڈ, یعنی اب جب باہر نکلیں تو آپ کو کوئی بچہ نہ نظر آئے کسی قسم کی آبادی میں, چاہے وہ پوش ایریا ہو یا وہ انڈر پریولیج علاقہ ہو. تو نو چائلڈ لیفٹ آن دا اسٹریٹ کی پالیسی ہم پروپوز کی ہے ہم نے گورنمنٹ کو. پھر ہم نے یہی کہا ہے کہ امیڈیٹلی اور ارجنٹلی جتنے پینڈنگ چائلڈ پروٹیکشن ریلیٹڈ بلز ہیں ان کو فوری طور پہ امپلیمنٹ کیا جائے لیٹر اینڈ اسپرٹ میں. تیسری ایک اور چھوٹی سی اور کوئی بہت زیادہ مشکل کی بات نہیں, جو ریکمنڈیشن ہم نے پیش کی وہ یہ کہ جتنی ایگزسٹنگ انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں اس کا خاص طور سے بچوں کے رائٹس کے حوالے سے, بچوں کے تحفظ حقوق کے حوالے سے اس کی سگنیٹری بننے میں شامل ہو گورنمنٹ, پاکستانی گورنمنٹ, چاہے وہ نیشنل کمٹمنٹس ہوں یا انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہوں. کیونکہ جب یہ انٹرنیشنل اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے تو پھر آپ لیگلی باؤنڈ ہو جاتے ہیں کہ آپ جو بچوں کی تحفظات ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح سے ہم ممکن بنائیں.
بہت شکریہ سعدیہ حسین صاحبہ, ایگزیکٹو ڈائریکٹر اسپارک, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کا بہت شکریہ. اور سامعین مختصراً میں آپ کو اس پہ گورنمنٹ کا ورژن دیتا چلوں. وائس آف امریکہ نے بات کی ہے گورنمنٹ حکمران جماعت کی قانون ساز زہرا ودود سے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس بارے میں جب این جی اوز ہمیں ریکمنڈیشنز بھیجتے ہیں تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے قانون سازی اس پہ کی جاتی ہے. گزشتہ سال بھی سینٹ نے تعزیرات پاکستان اور ضابطہ فوجداری میں ترامیم کا ایک بل پاس کیا تھا, اور اس بل کے تحت بچوں پر جنسی حملوں, جنسی استحصال اور ان سے متعلق جو فحش مواد ہے اس کو تیار کرنے پر اندرون ملک اور اس کی تجارت کو قابل سزا جرم قرار دیا گیا تھا. یہ گورنمنٹ کا ورژن میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. چند سیکنڈ کی بریک, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے صدر باراک اوباما کیوں چاہتے ہیں کہ برطانیہ یورپی یونین کا حصہ رہے, برطانیہ کے لیے کیا اس میں اٹریکشنز ہیں. ایک بریک کے بعد
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
پاکستان میں ہمارا پتا ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتا ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
پروگرام جہانگ میں آپ کا خیر مقدم. صدر باراک اوباما برطانیہ کے دورے پہ ہیں اور وہاں پہ انہوں نے برطانوی عوام پہ یہ زور دیا ہے کہ 23 جون کو جو متوقع ریفرنڈم ہے جس میں یہ بات یہ فیصلہ برطانیہ کے ووٹروں نے کرنا ہے کہ آیا وہ 28 رکنی یورپی یونین کا حصہ رہتے ہیں یا نہیں, اس بارے میں وہ ان ووٹرز پر زور دے رہے ہیں کہ انہیں اس یونین کا یورپی یونین کا حصہ رہنا چاہیے ہے. تاہم وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ الٹیمیٹ فیصلہ یا جو ہے وہ برطانیہ کے اپنے لوگوں نے یا اپنی عوام نے کرنا ہے. لیکن ایک بات صدر باراک اوباما نے وہاں پہ یہ باور ضرور کرائی ہے کہ اگر یہ خیال ہے کہ برطانیہ کی جو گلوبل لیڈرشپ ہے وہ یورپی یونین کے اندر رہتے ہوئے متاثر ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہے, بلکہ اس کا جو عالمی سطح پہ کردار ہے اس میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے اور وہ زیادہ بڑا ہو جاتا ہے. انالیسز ہم لیں گے, ہمارے ساتھ ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے منظر وسیم صاحب, ایڈیٹر ویسٹرن افیئرس آن لائن یہ جریدہ ہے. اور ہمارے ساتھ ہیں خالد حمید فاروقی صاحب، سینئر صحافی ہیں، برسلز میں یورپ میں بیسڈ ہیں۔ تو ہمارے دونوں مہمان ایک اس وقت برطانیہ میں ہیں اور دوسرے یورپ میں ہیں۔ منظر وسیم صاحب، عمومی تاثر کیا ہے اس وقت یورپ، برطانیہ کے عوام یورپی یونین میں اپنی رکنیت سے متعلق کیا مائنڈ بنائے ہوئے ہیں، اور صدر باراک اوباما اگر ان پہ یہ زور دے رہے ہیں کہ وہ یورپی یونین میں رہیں، تو یہ آپ کے خیال میں کتنا صاحب مشورہ ہے ان کے لیے؟
جی، اس وقت یہ کافی برننگ ٹاپک ہے لندن اور یو کے اندر اسپیشلی، اور پورے یورپ میں بھی، کہ برطانیہ حصہ رہے گا کہ نہیں، ووٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور جو پبلک میں ہم دیکھتے ہیں تو فگرز بھی تقریباً بیلنس ہی چل رہی ہیں، پلس مائنس فیو پوائنٹس اوپر نیچے ہو جاتی ہیں۔ اور یہ اتنا سینسیٹیو معاملہ اس وقت ہو رہا ہے کہ ڈیوڈ کیمرون کے اوپر کافی پریشر تھا، لیکن وہ ان کو یہ فورس کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی قسم کا کوئی ڈراسٹک اسٹیپ نہ لیں، تاکہ یہ جو بریکزٹ کا جو ہے ریفرینڈم جو ہونا ہے، اس کے اندر اس کو افیکٹ نہ پڑے، کیونکہ جسٹ فیو ویکس اوے فرام ناؤ۔ تو اس صورت میں کافی زیادہ پرابلم پڑ سکتی ہے کہ اگر برطانیہ جو ہے اس کو چھوڑ جاتا ہے، تب بھی اکانومی کے اوپر انپریڈکٹیبل ہے کہ کیا آگے ہوگا، اور اگر رہتا ہے تو پھر بھی کافی مشکل ہے۔ تو یہ ڈیفینیٹلی اس وقت کافی برننگ ٹاپک ہے یہاں پر یو کے میں۔
جی خالد فاروقی صاحب، کیا یورپ کے اندر بھی یہ ایک برننگ ایشو ہے برطانیہ کی، چونکہ ایک بڑا ملک ہے، میں اس کے حجم کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا، لیکن اس کے انفلوئنس کے اعتبار سے اگر وہ یورپی یونین میں شامل نہیں رہتا، تو اس بارے میں یورپ کے اندر کیا سوچ پائی جاتی ہے؟
ڈیفینیٹلی یورپ بہت زیادہ اس پر فکر مند ہے اگر برطانیہ چھوڑتا ہے، اور یورپ نے بہت زیادہ آگے جا کر برطانیہ کو کنسیشن دیے ہیں، کمفرٹیبل کیا ہے بہت زیادہ ڈیوڈ کیمرون کو، انہوں نے بہت زیادہ ایسی مانگیں رکھی تھی، ایسی ڈیمانڈ رکھی تھی جو کہ بہت سارے یورپین ممالک کو قابل قبول نہیں ہے، خاص طور پہ فرانس اور جرمنی جو ہے اس کو یہ شرائط قابل قبول نہیں تھی، لیکن ڈیوڈ کیمرون کو انہوں نے بہت زیادہ نیگلیکٹ کیا۔ ان کی انٹرنل پارٹی جو پرابلم ہے کنزرویٹو پارٹی کی، اس میں بھی ان کو فیسلیٹیٹ کیا۔ تو یورپ چاہتا ہے کہ برطانیہ جو ہے وہ یورپین یونین کا حصہ رہے، اور ظاہر ہے کہ براک اوباما نے جو ان کو مشورہ دیا ہے، وہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ جو ریپبلکن پارٹی امریکہ کی، وہ جو ہے وہ متفق نہیں ہے اوباما سے، لیکن میرے اپنے اندازے کے مطابق جتنا میں یورپ اور امریکہ کے تعلقات کو جانتا ہوں، اس کی روشنی میں اگر ہم یہ دیکھیں تو امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کا یہ حصہ ہے، یہ رائے ہے کہ یورپ کے اندر برطانیہ رہے، کیونکہ ایک طرح سے بہت ہی مضبوط الائے ہے
یورپ میں۔ تو کیا اس کے ریجنل جو اسپیکٹ ہیں وہ لوگوں کے سامنے یقیناً ہوں گے، لیکن امریکہ تو اس کے جو انٹرنیشنل اسپیکٹ ہیں وہ دیکھ رہا ہے، گلوبل لیڈرشپ دیکھ رہا ہے، وار آن ٹیرر میں جو یورپ پورا ایک اتحادی ہوتا ہے، اور ظاہر ہے اس میں بڑا ایک لیڈنگ رول ہوتا ہے برطانیہ کا، اس ریفرنس میں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو انٹرنیشنل رول بندے مختلف ملکوں کے، ان پہ رائے میں یورپ اور برطانیہ کا سٹیٹس کیا ہے، اور وہ کیسے اس کو انالائز کر رہے ہیں، کیا جا رہا ہے وہاں پہ؟
دیکھیں، ایک تو ہے کہ برطانیہ جو ہے نا، وہ پولیٹیکلی ایک بہت بڑی طاقت ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ اپنے نوآبادیاتی نظام کی وجہ سے، کالونیلزم کی وجہ سے بہت زیادہ ہے، وہ کلچر کو مختلف ممالک کے بہت سمجھتے ہیں، اور بہت زیادہ پولیٹیکل ان کی اورینٹیشن ہے، اور بہت زیادہ پولیٹیسائز نیشن ہے وہ۔ تو اس لیے امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر برطانیہ جو ہے وہ یورپ میں رہے گا، تو اس کا دراصل امریکہ کی جو فارن پالیسی ہے، اس کو انہینسمنٹ کرنے میں، اس کو آگے بڑھانے میں بہت زیادہ کلیدی مدد ملے گی۔ اگر برطانیہ باہر آتا ہے یورپ سے، تو اس میں یورپ میں جرمنی کا رول بہت زیادہ بڑھ جائے گا، اور جرمنی اس طریقے سے امریکہ کے قریب نہیں ہے، بلکہ وہ ایک طرح سے توازن رکھتا ہے روس اور
شاید یہ وجہ ہو کہ وہ فوکس کرے۔ منظر وسیم صاحب، ہمارے پاس سوا منٹ ہے، آپ اس کو سم اپ کیجیے گا، انٹرنیشنل جو کینوس ہے اس کے اوپر مختلف ملکوں کے ظاہر رول ہیں، کچھ ملک بڑے قائدانہ کردار ادا کر رہے ہیں، اور امریکہ کے لیے برطانیہ ہمیشہ اس کا ایک کلوزسٹ الائی ہے، اور جب وار آن ٹیرر کی بات ہوتی ہے تو وہ لیڈنگ الائی ہوتا ہے، اور یورپی ممالک کو بھی وہ لیڈ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس ریفرنس میں بتائیے گا کہ برطانیہ کیا واقعتاً اپنا گلوبل رول چاہتا ہے، اور اس کی ایک سیپریٹ اینٹیٹی کے طور پہ وہ اپنی پہچان چاہتا ہے، کیا وجوہات؟
جی برطانیہ کو یہ جو ڈیسیژن ہے کہ اگر نہیں رکھیں گے تو وہ امیگریشن سے ریلیٹ کرتا ہے, کیونکہ ایسٹ یورپین بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ برطانیہ کے اندر آ کے تو سیٹل ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہاں بہت پریشر پڑا ہوا ہے اکنامک. لیکن آن دی ادر ہینڈ امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو جس میں ابھی مجھ سے پہلے فرما رہے تھے صاحب کہ واقعی امریکہ کا جو انفلوئنس ہے وہ یورپین یونین کے اندر بہت ویک ہو جائے گا اگر برطانیہ توڑتا ہے اس کو, تو اس وجہ سے امریکہ کے حق میں یقیناً نہیں ہے, کیونکہ باقی کے جو روس اور جرمنی, روس جو ہے وہ جرمنی اور فرانس کے ریلیٹیولی کلوزر ہے, اور برطانیہ امریکہ کا جو لیوریج ہے اگینسٹ رشیا وہ یہ ہے کہ ایسٹ یورپین کنٹریز ہیں وہ امریکہ کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ صرف برطانیہ ہے, باقی کے جتنے ملک ہیں وہ ان کو سپورٹ نہیں کرتے. تو اس وجہ سے امریکہ کا انفلوئنس جو ہے لوکل یورپ کی پالیٹکس کے اندر بہت زیادہ ویکن ہو جائے گا اگر برطانیہ یورپین یونین کو چھوڑتا ہے. جہاں تک گلوبل وار آن ٹیرر کی بات ہے تو ڈیفینیٹلی برطانیہ جو ہے اس کا انفلوئنس کافی زیادہ ہے, بیکاز جہاں جہاں پر یہ جنگیں ہو رہی ہیں وہ ساری وہ ہیں علاقے جو کہ برطانیہ کے اندر رہ چکے ہیں ایز اے کالونیز, تو وہاں پر برطانیہ کا پولیٹیکل انفلوئنس اور لنک بہت زیادہ ہے. اور
بہت شکریہ آپ کا منظر وسیم قریشی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ کا بہت شکریہ, اور خالد امید فاروقی صاحب آپ کے بھی ہم ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سامعین چند سیکنڈ کی ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ریڈیو اینڈ ٹی وی میں ہمارے سیٹلائٹ ویور بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. پروگرام ہے جہاں رنگ, اور میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے ریڈیو اینڈ ٹی وی ہمارا یہ سیگمنٹ ہے. اس سے پہلے جو صرف ریڈیو کے سامعین ہمارے ساتھ موجود تھے, تین موضوعات پہ ہم بات کر چکے ہیں. کراچی عسکریت پسندوں کے لیے پرکشش جگہ کیوں ہے, اس کا ہم نے انالیسس کیا, بابر ایاز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے بعد بچوں کے خلاف جنسی زیادتی کے واقعات میں اضافے کی اطلاعات مل رہی ہیں, سعدیہ حسین ایگزیکٹو ڈائریکٹر اسپارک انہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا, اور اگلے حصے میں ہم نے بات کی کہ صدر باراک اوباما کیوں چاہتے ہیں کہ برطانیہ یورپی یونین کا حصہ رہے. اس ریفرنس میں منظر وسیم قریشی اور خالد حمید فاروقی دونوں, منظر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے لندن سے جبکہ خالد صاحب نے ہمیں برسل سے جوائن کیا تھا, وہ ہمارے ساتھ تھے. اور پروگرام کا جو ہمارا یہ حصہ ہے ریڈیو اینڈ ٹی وی سیگمنٹ, اس میں خاص طور پہ ہم فوکس کرنے جا رہے ہیں وزیر اعظم میاں نواز شریف پاکستان کے. اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے قوم سے خطاب کیا ہے, اور جو پاناما لیکس کے بعد حکومت پہ بڑھتا ہوا دباؤ ہے, اور خاص طور پہ میاں نواز شریف اور ان کے خاندان پہ جو بڑھتا ہوا دباؤ ہے, اس کو انہوں نے ایک بار پھر قوم سے خطاب کی صورت میں اس کا جواب دیا ہے. اور اپوزیشن کا جو مطالبہ رہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, یہ مطالبہ بظاہر انہوں نے قبول کر لیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے سربراہ کو یعنی چیف جسٹس کو خط لکھیں گے, سپریم کورٹ کو خط لکھیں گے جس میں ان سے یہ مطالبہ کیا جائے گا, سے کہا جائے گا کہ وہ ایک کمیشن تشکیل دیں. وزیراعظم میاں نواز شریف نے مختلف جو تنقید ان پہ ہوتی رہی ہے ان کا وہاں پہ ایک ایک پوائنٹ کا جواب دیا ہے, اور اپنی صفائی بھی پیش کی ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے اوپر تو خاص طور پہ مختلف ادوار میں ان کو بڑی سکروٹنی کی گئی ہے, سکروٹنائز کیا گیا ہے ان کے مالی معاملات کو, اور کبھی کرپشن ثابت نہیں ہوئی ہے. 90 کی دہائی میں وہ کہتے ہیں کہ چھان بین کی گئی, اور پھر پرویز مشرف کی ان کے الفاظ میں جو غیر آئینی حکومت تھی اس نے پوری طرح سے اس کی چھان پھٹک کی, لیکن ان کے خلاف جو الزامات ہیں وہ ثابت نہیں ہوئے, اور اب بھی پاناما لیکس کی صورت میں جو اعتراضات آ رہے ہیں یہ پورا نہیں ہیں ان کے بقول. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں اپنے آپ کو اور پورے خاندان کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں, اور پاکستان کے ساتھ اپنی محبت کا بھی انہوں نے اظہار کیا. اور ان کی اس تقریر میں ان جو آخری ان کا اگین وہی پوائنٹ تھا, اس میں انہوں نے باقی کچھ فورسز کا بھی نام لیا ہے کہ صرف احتساب ان کا نہیں ہونا چاہیے, ان لوگوں کا بھی ہونا چاہیے جنہوں نے انہیں ملک سے باہر بھیجا, جنہوں نے جلاوطنی پہ مجبور کیا, یا وہ طاقتیں جنہوں نے دھرنے کے اندر ملک کی معیشت کو نقصان پہنچایا. اس جانب بھی پرائم منسٹر صاحب کا اشارہ تھا, اور آخر میں انہوں نے اس کو کنکلوڈ کیا کہ فیصلہ وہ کر چکے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کو خط لکھیں گے, اور اس معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن تشکیل دیا جائے گا. یہ پرائم منسٹر صاحب کے ایڈریس سے کچھ نکات آپ کے سامنے رکھے ہیں. کوئک ہم انالیسز لیتے جائیں گے, اس میں مختلف ہمارے ماہرین پینلسٹ وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. سب سے پہلے تو فاروق عادل صاحب ہمارے ساتھ ہیں, پریزیڈنٹ آف پاکستان, ان کے میڈیا کنسلٹنٹ بھی ہیں. اس وقت انہوں نے ہمیں جوائن کیا, اپنی ذاتی حیثیت میں ایک زبردست صحافی اور کالمسٹ رہے ہیں, لیکن اپنی موجودہ ذمہ داریوں کے سبب صرف وہ پریزیڈنٹ آفس تک محدود ہیں. فاروق عادل صاحب آپ کا بہت شکریہ. میں بالکل مجھے معلوم نہیں کہ آپ اپنی جو کہنا چاہیے کہ پیشہ ورانہ موجودہ فرائض ہیں اس کی روشنی میں کس حد تک بات کر سکتے ہیں نہیں, لیکن میں آپ سے انڈیپینڈنٹ آپ کی اوپینین چاہوں گا. پرائم منسٹر صاحب کس حد تک ان کی سپیچ, اس میں انہوں نے ایڈریس کیا اس تنقید کو جو ان پہ یا ان کی فیملی پہ ہو رہی ہے پاناما لیکس کے پس منظر میں؟
دیکھیے, یہ تو میرا منصب نہیں ہے کہ میں اس موضوع پر بات کروں.
جی,
تو ہمارے درمیان تو یہ طے پایا تھا کہ وزیر اعظم جو آج تشریف لائے ایوان صدر اور صدر صاحب سے ملاقات کی, اس میں کیا عبور زیر بحث آئے اور وہ کیا وجوہات تھی کہ وہ یہاں تشریف,
چلو آپ اسی بارے میں ہمیں اپڈیٹ کر دیجیے.
تو اس میں اس کی ویسے بیشتر چیزیں تو اب سامنے آ چکی ہیں
جی,
اور وزیر اعظم صاحب کے خطاب کی صورت میں بھی وہ ساری باتیں سامنے آ چکی ہیں. تو اصل بات تو یہ بہت واضح ہو گئی ہے, اور اس سلسلے میں ہم نے جو اپنا ریلیز جاری کیا وہ بھی رہنمائی کے لیے کافی ہے. لیکن میں یہاں بتانا یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جب بھی وزیر اعظم ایوان صدر تشریف لاتے ہیں اور صدر صاحب کی ان کی ملاقات ہوتی ہے تو اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں. نارملی ایک روایت ہے کہ وزیر اعظم تشریف لاتے ہیں صدر صاحب کو حکومت کی پالیسیوں اور فیصلوں کے بارے میں اعتماد میں لیتے ہیں. یہ ایک روایت ہے اور اتنا ہوتا آیا ہے. ایک پہلو تو اس کا یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی اہم صورتحال ہوتی ہے
جی,
اس موقع پر بھی اگر وہ ضروری محسوس کرتے ہیں تو تشریف لے آتے ہیں. تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ اس دفعہ جو پاناما لیکس کا معاملہ ہے
جی,
اس لیے وزیر اعظم نے ضرورت محسوس کی ہوگی اور وہ تشریف لائے ہوں گے.
ٹھیک ہے,
اور اس پر
چلو میں فاروق عادل صاحب, گزشتہ روز پریزیڈنٹ صاحب کا بھی بیان اسی سے متعلق تھا کہ کرپشن کے خلاف تمام فرنٹس پہ کوششیں ہونی چاہیے اور اس کے خلاف ایک مکمل مستحکم نظام موجود ہونا چاہیے جو اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہو. میں اس ریفرنس میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا کہ کرپشن جو ہے, کرپشن کے خلاف اس وقت جو آوازیں اٹھ رہی ہیں ان میں بظاہر تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہاں پہ اتفاق سامنے آ رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایک بڑے انیشیٹو جو ہیں وہ لیے جا سکتے ہیں, موجودہ حکومت, پرائم منسٹر آفس, ان کی جانب سے ایسی تجاویز بھی آ سکتی ہیں جس میں بڑے ٹھوس کچھ اقدامات تشکیل دیے جائیں لینے کے لیے, کچھ پلاننگ ہو کہ کس طرح سے اس کی حوصلہ شکنی کرنی ہے.
دیکھیے, پرائم منسٹر آفس کی نمائندگی کرنا اور اس کی ترجمانی کرنا تو میری ذمہ داری نہیں ہے.
چلو پریزیڈنٹ آفس نے بھی, جی ہاں,
صدر مملکت گزشتہ ڈھائی پونے تین سال سے صدر ہے, اور صدر صاحب جب بھی اپنی گفتگو کرتے ہیں تو وہ کرپشن کو ضرور ہدف تنقید بناتے ہیں اور وہ عوامی رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے اس موضوع پر بات ضرور کرتے ہیں. بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں, خاص طور پر نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے, کہ یہی کرپشن اور بدعنوانی ہے جس نے ہمارے معاشرے کو گن کی طرح چاٹ لیا ہے اور اس سے ہمیں نجات حاصل کرنی ہے. اور وہ عام طور پہ یہ کہا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے ارد گرد ایسے جو لوگ ہیں ان کو سمجھانا چاہیے, اور اگر وہ نہ سمجھائیں, نہ سمجھ پائیں تو ان کا سماجی بائیک آؤٹ کر دینا چاہیے. تو یہ تو وہی صورتحال ہو رہی ہے جس کے لیے صدر صاحب مہم چلائے ہوئے تھے
جی.
اور صدر صاحب, اور یہ بھی میں واضح کر دوں کہ حکومت اور صدر صاحب میں کوئی گیپ نہیں ہے اور وہ ایک ہی سینس میں آگے جا رہے ہیں, بلکہ معاشرے کے سوسائٹی کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز اور ادارے ہیں ایک ہی رخ پہ آگے بڑھ رہے ہیں.
بہت شکریہ آپ کا فاروق عادل صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور سامعین, میں مختلف ہمارے ساتھ پینلسٹ اور انالسٹ آتے جائیں گے اور اس میں اپنے ریمارکس دیتے جائیں گے. پرائم منسٹر کے خطاب سے میں نے کچھ نکات آپ کے سامنے رکھے تھے, لیکن فوری طور پہ جو اپوزیشن کی جانب سے رد عمل سامنے آیا ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قاہرہ اور ایک ٹیلی ویژن چینل سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بالکل مسترد کیا پرائم منسٹر کے اس ایڈریس کو. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ پرائم منسٹر صاحب یہ بات جو ہے وہ پریس ریلیز کے ذریعے بھی کر سکتے تھے اور اس میں کوئی ٹھوس باتیں نہیں کی گئی ہیں, اور جو ان کے جو پوائنٹس ہیں ان میں بہت سارے کام ان کے اپنے کرنے کے ہیں. ابھی ہم کچھ ایک چینل پہ عمران خان تحریک انصاف کے سربراہ, ان کا انٹرویو اس وقت براہ راست جاری ہے, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں اے آر وائی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہ یہ اس سے وہ مطمئن نہیں ہیں اور تحقیقات جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے ہیں, اور پرائم منسٹر کا یہ خطاب ان کے نزدیک کو زیادہ باعث تشفی نہیں ہے. عامر ہاشم خاکوانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, کالمسٹ ہیں, تجزیہ کار ہیں, سوشل میڈیا کو بھی بہت اچھے طریقے سے یوز کرتے ہیں, روزنامہ دنیا میں ان کے کالم چھپتے ہیں, میگزین ایڈیٹر ہیں. عامر ہاشم خاکوانی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. پرائم منسٹر کا پاناما لیکس پہ دوسرا خطاب قوم کے ساتھ, آپ کے خیال میں کیا میجر ان کی اسپیچ کے اندر انہوں نے کیا ڈلیور کیا ہے, اور جو پہلے خطاب کے بعد جو تنقید سامنے آ رہی تھی کس حد تک انہوں نے اس کو ایڈریس کیا ہے؟ جی خاکوانی صاحب,
جس طرح سیلف پٹی خاص طور پہ ان کی ان دونوں تقریروں میں نمایاں تھا, آج والی تقریر میں کچھ زیادہ تھا, جس میں وہ بار بار اپنے اپنے اوپر گزرنے والے مصائب گنواتے رہے, 70 سے لے کر 90 تک، خاص طور پر مشرف صاحب کے دور میں جو ہوا ان کے ساتھ، وہ سارے چیزیں گنواتے رہے. تو یہ تو تھوڑا سا ایک اموشنل سا جس طرح ایک ٹچ کرنے کی لینے کی کوشش کی، اور انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ لگتا ہی ہے جس طرح ان کو ٹارگیٹ کیا جاتا رہا. تو میرا خیال ہے اس پہ جو تاثر، جو ایک فیڈ بیک جو یا جو کہ فوری رسپانس میں دیکھا سوشل میڈیا وغیرہ پہ بھی، اور لوگ بھی یہی بات سارے ہی یہی ایک عمومی تاثر بھی یہی بنا ہے کہ یہ اموشنل بلیک میلنگ ٹائپ جیسا ہوتا ہے نا، کہ یہ یار اموشنل کو ایکسپلائٹ کرنے کی بات ہے، ان چیزوں پہ زیادہ گئے ہیں وہ. پروفیسر صاحب نے خل کوشش کی آج کی تقریب میں، تو ان کا تھا کہ شاید ایک بھرپور انداز میں جواب دینے کی خیر انہوں نے کوشش کی، عمران خان کو بھی، کچھ اور حلقوں کو بھی، اور جیسا کچھ انہوں نے ایک طرح کی چار شیٹ بھی جوابی لگانے کی کوشش کی. جب وہ مشرف صاحب کی تنقید کرتے ہیں، خاص طور پہ ان چیزوں پہ تنقید کرتے ہیں جب وہ آرمی چیف کے طور پہ جن کے خلاف جو ہوا اس وقت، جب جسے مشرف صاحب کاؤنٹر کوپ کہتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ تنقید ایک طرح کی اسٹیبلشمنٹ کی تنقید بھی تھی.
اچھا یہ بتائیے کیا اس کے بعد اپوزیشن
ایک امپورٹنٹ ہے کہ جسٹس صاحب کا نام انہوں نے خط لکھنے کے بعد کیا، تو وہ ایک یہ کی جا رہی تھی کہ ایک فارملی اعلان ہوگا، وہ اعلان ہوا ہے.
اچھا اب یہ تو بظاہر عمران خان کا بھی یہی مطالبہ تھا. ہمارے ساتھ رہیے گا جسٹس سعید الزمان صدیقی صاحب، ہمارے ساتھ ہیں فارمر چیف جسٹس آف پاکستان. جسٹس صاحب آپ کا بہت شکریہ. پرائم منسٹر صاحب نے بالآخر جو مطالبہ اپوزیشن بظاہر کر رہی تھی کہ سپریم کورٹ کے انڈر ایک بینچ بننا چاہیے، اور پھر اس کے پاس فورینزک آڈٹ کے ایکسپرٹس، اس کی بھی جو سروسز ہیں وہ حاصل ہونی چاہیے ہیں اس بینچ کو. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس اگرچہ اس کے ٹرمز آف ٹی او آرز ہمارے سامنے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اس طرح کے کمیشن سے کیا توقعات رکھی جائیں، کیونکہ انفارچونیٹلی کمیشنز کی جو ایک ہسٹری رہی ہے وہ عوامی سطح پہ کوئی زیادہ مقبول پہلو نہیں ہے لوگوں کے سامنے.
ہمارے یہاں جو کمیشن کی تاریخ جو ہے وہ کوئی درخشان نہیں ہے،
نہ
اس میں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سینکڑوں کے حساب سے کمیشن بنے. اور لوگوں کا پرسپشن یہ ہے کہ جب کسی معاملے کو التوا میں ڈالنا ہو تو آپ اس پر کمیشن بنا دیتے ہیں. کمیشن کے اندر اصل میں دو باتیں دیکھنے کی ہیں. یہ 1956 کا ایک ایکٹ ہے جس کے تحت یہ کمیشن بنتا ہے. اس میں فیڈرل گورنمنٹ کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کمیشن بنائے اور کمیشن کے جو اراکین ہیں ان کو مقرر کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرمز آف ریفرنس بھی تجویز کرے. یہ اصل میں اصل چیز جو ہوتی ہے اس کے اندر وہ ٹرمز آف ریفرنس ہوتے ہیں. ٹرمز آف ریفرنس اگر وائڈ ہیں، اگر اس کے اندر اس کو اختیارات ہیں کمیشن کو کہ کسی کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتا ہے تو وہ کارآمد ہوتا ہے، ورنہ یہ ریکمنڈیٹری ہوتا ہے. اس کے لیے اس کی سفارشات جو ہوتی ہیں جب مرتب ہو جاتی ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھیج دی جاتی ہیں 1956 ایکٹ کے تحت، اور پھر یہ لیفٹ ٹو دی فیڈرل گورنمنٹ کے جو اس پر عمل درآمد جتنا وہ کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے.
صحیح. اچھا اس کیس میں جسٹس صاحب بظاہر یہ لگتا ہے کہ جو توقع کی جا رہی ہے پرائم منسٹر صاحب سے یا ان کے خاص طور پہ آفس سے، سوری ان کی فیملی سے، کہ ان کے فیملی کے اسپوکس پرسن سامنے آتے ہیں اور وہ یہ بتا دیتے جو سب سے بڑا سوال ہے کہ وہ جو پیسے ہیں جس سے یہ بزنس شروع کیا گیا، وہ پیسے کس طریقے سے کمائے گئے، کس طریقے سے پہنچائے گئے، یہ دو بنیادی سوال ہیں. پرائم منسٹر صاحب کی جانب سے براہ راست ان کا جواب نہیں دیا گیا، اور نہ ہی ان کی فیملی کی جانب سے یہ کوئی جواب آتا ہے. کیا یہ معاملہ واقعتا اتنا گمبھیر ہے کہ اس کو جوڈیشل کمیشن اس کو وہ کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچے گا، اور پھر یہ کہ جوڈیشل کمیشن کی اپنی کیپیسٹی یا کیپیبلٹی اس بارے میں ایکسپرٹی کتنی ہوتی ہے کہ جس میں وہ مالی معاملات کو انویسٹیگیٹ کر سکتے ہوں؟
دیکھیے جیسا میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ جوڈیشل کمیشن کے اندر اختیارات کا تصور جو ہے وہ غلط ہے. لوگوں کو غلط تصور ہے کہ شاید جوڈیشل کمیشن کے پاس یہ اختیارات ہوتے ہیں کہ کسی کے خلاف کارروائی کر سکے، جس کو چاہے بلا لے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹرمز آف ریفرنس کیا اس کے مقرر کیے گئے. اگر ٹرمز آف ریفرنس میں اگر جوڈیشل کمیشن کو یہ اختیارات دیے جائیں تو پھر تو وہ کر سکتا ہے، ورنہ اگر وہ یہ اختیارات اس کو اسپیسیفکلی ٹرمز آف ریفرنس میں نہیں دیے گئے ہیں تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ صرف ایک ریکمنڈیشن بنا کے بھیج دیتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ یہ میری فائنڈنگ ہے اور اس پہ یہ ریکمنڈیشن ہیں، اب آپ جس طرح چاہیں آپ اس پہ عمل کریں.
جی عامر ہاشم خاکوانی صاحب، آپ بتائیے گا اس کمیشن، بظاہر اس پہ اتفاق ہوا ہے، لیٹر لکھا جائے گا، پھر کمیشن بنے گا یا نہیں، سپریم کورٹ کیا جواب دیتی ہے اس کا مجھے ابھی اندازہ نہیں ہے، لیکن کیا یہ بھی یہ معاملہ بھی باقی بہت سارے معاملات کی طرح کمیشن کی نظر ہونے جا رہا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی اب کی بار کچھ معاملہ مختلف ہے؟ کل والی پیش رفت بھی سامنے رکھیے گا.
جی ہاں، देखिए जो सदीकी साहब ने कहा टी ओ आर से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं। और मेरा ख्याल है कि अपोजिशन जो रद्द अमल है वो उसको देख कर ही तय करेगी। ये मुमकिन है कि अपोजिशन टी ओ आर से एहतजाज करे या कहे की कमीशन की काबिल कबूल नहीं है, ये भी बात हो सकती है। बाकी ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस की इजाजत में क्वेश्चन बनता है तो हमने देखा है जो जुडिशियल कमीशन इलेक्शन के वाले से था उसकी रिपोर्ट दोबारा सामने आ गई थी और अल्टीमेटली उसका एक नुकसान भी अपोजिशन को पहुंचा था। लेकिन हमारे सामने एक और भी है कमीशन की रिपोर्ट, खासकर मॉडल टाउन की वजह से आपको याद होगा जस्टिस नजीर साहब का कमीशन था, उसकी रिपोर्ट का कोई भी अता पता नहीं लगा और वो जो आई थी सामने उसमें भी ऐसा कि इनके खिलाफ ही गई थी लेकिन वो आपके सामने ही है सारा कुछ और जिस तरह हुआ। तो दोनों चीजें मौजूद हैं। ख्याल है इसमें जो एक इम्पोर्टेंट बात ये है, मुझे वो लग रहा है, ये लग रहा है कि ये इस तकरीर में भी कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो सिविल एंड मिलिट्री जो एक बढ़ती हुई एक आपस में कंफ्लिक्ट जो है ना उसकी तरफ भी अरे ये भी चीज साथ साथ चल रही है। यानी ये सूरत हाल दूसरों से डिफरेंट है। इलेक्शन वाले मामले में उसका सूरत हाल नहीं जब जुडिशियल कमीशन बना था सब की आदत में जो चीफ जस्टिस थे इनसे पहले वाले, लेकिन ये जो अब है कंफ्लिक्ट भी बढ़ रहा है सिविल एंड मिलिट्री का और लग रहा है। और मियां साहब ने आज देखी कुछ बातें उन्होंने कही और उन्होंने खासतौर पर जब कहा कि मैं किसी की किधर भटके से डरने वाला नहीं और उनकी खास बॉडी लैंग्वेज कुछ शुक्रिया उन्होंने एक बड़े पुरजोर अंदाज में कहे, तो वो लग रहा था कि शायद किसी के लिए मैसेज है या वो एक अपने आप को एक दबंग अपना जो एक उनका एक उनके साथी भी उनका इमेज बनाते हैं कि ये लाइन नहीं देंगे और डट के लड़ने वाले हैं और डिक्टेशन ना लेने वाले, जैसे 93 की तकरीर थी। तो कुछ चीजें इस तकरीर में भी भल थी, वो अब उन पे कैसा रद्दअमल आता है क्या है मेरे ख्याल में ये भी इंपॉर्टेंट होगा।
आमिर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जैसे सईद उज़्ज़मान सिद्दीकी साहब आप ये बताइएगा, जब पानामा लीक्स का मामला सामने आया था तो फौरी तौर पे एक ज़ाहिर आप बड़े मनसब पे रही हैं, आपके जहन में क्या आता है? ये महज अखलाकी मसला है या कानूनी मसला भी है कहीं पे, ये अमानतदारी का भी मसला है, ये इशू है आपके ख्याल में?
जी बिल्कुल, इशू तो अपनी जगह है, मॉरल इशू है इसके अंदर इन्वॉल्व। देखिए बात ये है कि ये ऑफशोर कंपनियों में जो अकाउंट खोलते हैं ये रेगुलेट किए जाते हैं अंडर द लॉ। वो हर मुल्क अपने यहाँ लोगों को चाहता है अट्रैक्ट करने के लिए कि हमारे यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करें, तो उसके लिए उन्होंने ऐसे लॉज बनाए हुए हैं कि ऑफशोर कंपनी में जो लोग अपने अकाउंट रखते हैं उनको बहुत सारी मराहत और छूट मिलती है टैक्सेस वगैरह में, तो वो इसलिए लोग जाके ऑफशोर कंपनियों में अपने पैसे रखते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस मुल्क के अंदर ये काम हो रहा है। हमारे पाकिस्तान के अंदर तो ऑफशोर कंपनियों का तस्वर है ही नहीं, कोई हमारे यहाँ कोई ऑफशोर कंपनियां नहीं होती। ये ऑफशोर कंपनियां बड़े बड़े जो ममालिक हैं, जो बड़े एडवांस किस्म के ममालिक हैं या जो बड़े बड़े ममालिक हैं जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके यहाँ ऑफशोर कंपनियों का तस्वर है। जैसे लंदन के अंदर कैमन आइलैंड है, दूसरा आइल्स ऑफ मैन है, इसी तरह से दूसरे ममालिक के अंदर ऐसे आइलैंड हैं जहाँ पर आप ऑफशोर कंपनियां खोल सकते हैं। इसी तरह यूरोप के बेनतिया ममालिक ऐसे हैं जिनमें आप ऑफशोर कंपनियां खोल सकते हैं, लेकिन वो ऑफशोर कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए उनके पास कवानीन है, वो कवानीन के तहत ही खोले जाते हैं और वो कवानीन के तहत
बिल्कुल उनकी ऑफशोर कंपनियों की लीगैलिटी को शायद अभी भी इतना चैलेंज नहीं किया जा रहा कि वो
ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि क्या एक प्राइम मिनिस्टर और उनके घर के लोग ऑफशोर कंपनियों में पैसा रख के, ये एक मॉरल इशू है, इसमें कोई लीगल इशू नहीं है इतना ज्यादा।
जी लेकिन लीगल इशू सिर्फ ये है, लोग ये कह रहे हैं कि अगेन कंपनियां खोलने का तो कोई ना कोई वहाँ पे कानूनी जवाब भी होगा जिन मुल्कों ने उसको अलाउ किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के रेफरेंस में लीगल इशू ये है कि वो जो पैसा गया है वो किन चैनल से गया है, इसको इन्वेस्टिगेट करना है। आपका बहुत शुक्रिया जस्टिस सईद उज़्ज़मान सिद्दीकी साहब, फॉर्मर चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान हमारे साथ हैं, साथ रहे। आसिम अला बख्श ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, कॉलमिस्ट हैं और इसके अलावा सोशल साइंटिस्ट हैं, फेसबुक और सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव हैं। आसिम साहब बहुत शुक्रिया, प्राइम मिनिस्टर साहब का दूसरा खिताब, कैसे आपने इसको पाया, क्या एनालाइज किया, क्या किन सवालों के जवाब मिले, क्या नए सवाल खड़े किए गए, और सेकंडली ये कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसके ऊपर पनामा लीक्स आपको कोई असर डालती हुई नजर आती हैं?
बहुत शुक्रिया जनाब। असल में बात ये कि प्राइम मिनिस्टर का जो खिताब था वो एक इस तरह की सिचुएशन में था जहां पे जो मीडिया के लोग हैं कुछ हल्के और कुछ उनके जो सियासी मुखालफिन हैं वो इतासर दे रहे थे कि वो बहुत शदीद दबाव में हैं और दबाव की वजह से वो उनको मजबूरन कुछ इकदाम उठाने पड़ रहे हैं। جبکہ پرائم منسٹر نے اپنے خطاب میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہ یہ سارا کچھ رضاکارانہ کر رہے ہیں اور وہ ان پہ کسی قسم کا دباؤ نہیں ہے، اور جن دو حلقوں کی طرف سے دباؤ کی بات ہو رہی تھی ان کو بھی انہوں نے ایک کو سرسری انداز میں اور دوسرے کو ذرا زیادہ واضح انداز میں جو ہے تھوڑا سا ڈیفائنٹ نوٹ بھی ان کو دیا. تو اس حوالے سے وہ چونکہ سیاست میں پرسپشن کی بہت امپورٹنس ہوتی ہے جی، اور پرائم منسٹر یہ نہیں تو کرنا چاہتے تھے کہ وہ ایک پوزیشن آف ویکنیس سین لے رہے ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے وہ تمام جو اپنے خاندان کی بات ہے، اپنی بات ہے، اپنی حکم رکھنے کی بات کی، اور پھر پاکستان کے مستقبل کی بات کی، تو اس میں تمام نے انہوں نے یہ بتایا کہ ان میں گریٹر نیشنل انٹرسٹ جو ہے میں یہ کر رہا ہوں. لیکن اس سے ایک بات وہ بات ہوئی کہ پاکستانی سیاست میں پولرائزیشن کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ایک دفعہ پھر ڈر آیا ہے، اور یہ پولرائزیشن وہ ویسی نہیں ہے یا ان پارٹی کے درمیان میں نہیں ہے جو 90s میں تھی، وہ تو آج ایک طرح سے حدیث نظر آتی ہے، بلکہ ایک نیا جو فیکٹر ہے عمران خان یا تحریک انصاف یا ان کے جو ہماری ہیں جن میں جماعت اسلامی کی طرف بھی
اچھا. آصف صاحب یہ بتائیے گا، ابھی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو شریک چیئر پرسن ہیں بلاول بھٹو زرداری، ان کے کچھ ٹویٹس پاکستانی میڈیا دکھا رہا ہے جس میں وہ پرائم منسٹر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہی ہیں، اس سے پہلے عمران خان کے مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے دو پالیسیز ہیں، ایک میں حکومت کو بیک اپ کرنا بھی ہے یا اس کو بہرحال اس موڑ پہ نہ لے جا رہا جہاں پہ اتنا دباؤ ہو کہ پرائم منسٹر کو جانا پڑے یا حکومت کو جانا پڑے، لیکن دوسری طرف وہ لوگ بھی ہیں جو حکومت کو سخت تنقید کا بھی نشانہ بنا رہے ہیں، اعتزاز احسن، قمر زمان قاہرہ اور براول بھٹو زرداری، ان کی لینگویج ڈفرینٹ ہے جبکہ آصف علی زرداری صاحب اور ان کے جو مصاحبین ہیں ان کی لینگویج ڈفرینٹ ہے. پیپلز پارٹی کا اس میں کیا رول بن رہا ہے اس کرنٹ پولیٹیکل سین کے اندر؟
جی پیپلز پارٹی اس میں اپنے لیے جو ہے نا ایک ہیرو آف ڈیموکریسی کا رول جو ہے وہ اپنے لیے کارو آؤٹ کرنا چاہ رہی ہے، جس میں وہ بلاول بھٹو کی جو ٹویٹ ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ اصولاً تو پرائم منسٹر کو استعفیٰ دینا چاہیے، لیکن آپ پارلیمنٹ میں ایسی کوئی آواز نہیں سنیں گے، اور پارلیمنٹ لیول پہ یا جو لوگ ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں یا خورشید شاہ صاحب ہیں وہ لوگ آپ کو ہمیشہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ یا کھڑے نظر آئیں گے. ہم ڈیموکریسی کو بچانے کے لیے وی ہیو نو لو لاس فار دی پرائم منسٹر، لیکن ڈیموکریسی کو بچانے کے لیے اس وقت پیپلز پارٹی نے ایک دفعہ پھر اپنا کردار لے لیا ہے، تو ان کے لیے اپنے آپ کے لیے ایک فورس میگنیفائر دیکھ رہے ہیں، فورس ملٹی پلائر دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو 35-36 کی ان کی جو ممبر پریزنس ہے وہ ایک دم بہت لارجسٹ اینڈ لائف لگنے لگتی ہے کہ کس طرح ڈیموکریسی کے ایک عظیم تر پاؤز کے لیے یہ اپنے تمام ڈفرینسز اور تمام باقی چیزیں چھوڑ کر اور دیگر کی جو پرارتھی کے حالت ہیں وہ پرائم منسٹر کے ساتھ آگے کھڑے ہوئے، وہ کہ اس میں انہی کیا ظاہر ہے کہ لانگ ٹرم فائدہ ہے، بیکاز اس سسٹم کے ایک بہت بڑے بینیفیشری وہ خود بھی ہیں، اور کراچی کی خود کی جو سچویشن ہے اور جو گورننس کے حالات ہیں اس سے خود ان سے بھی ظاہر ہے کہ استعفیٰ مانگا جا سکتا ہے. اور کل آپ دیکھیے کہ کورٹ کا جو ایک آبزرویشن ہے جس میں کہا گیا کہ جب تک مسٹر شاہ ہیں یہ حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے، اس حوالے سے یہ ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اپنے اپنے جو ان کا پاپولر سپورٹ ہے اس کو بھی انہوں نے
برقرار کرنا
ہے، اس کے لیے بھی
بہت شکریہ آصف علی بھائی صاحب آپ ہمارے ساتھ تھے. جسٹس سید عثمان صدیقی صاحب آپ کے بھی ہم مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور اس سیگمنٹ میں عامر ہاشم خاکمانی ہمارے ساتھ موجود رہے اور فاروق عادل صاحب، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. چند سیکنڈ کی ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. پروگرام کا ہمارا آخری سیگمنٹ اقوام متحدہ میں کلائمیٹ سے متعلق، موسمیاتی تغیر سے متعلق ایک بڑا ہسٹورک تاریخی معاہدہ، اس کے لیے 170 ممالک وہاں پہ موجود ہیں، کیا چیزیں وہاں پہ ڈیسائیڈ کی جا رہی ہیں؟ ایک بریک کے بعد
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیہ صاحبہ کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں، لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہے.
Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism.
کہ پاکستان کا پورے کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ میں تلف نہ کر سکے.
غیر جانبدار بحث.
کہ ریمڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر، کہاں تھی عدالتیں، کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں، کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟
پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا، اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے اس کا تعلق.
انڈیپینڈنس ایونیو واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
پروگرام جہاں رنگ آپ کا خیر مقدم میں ہوں مسد حسن. پروگرام کا یہ آخری ہمارا سیگمنٹ, اس میں ہم بات کریں گے اقوام متحدہ کے اندر اس وقت 170 سے زائد ممالک کے رہنما موجود ہیں اور پیرس معاہدے پہ حتمی ایک اس کو حتمی شکل دینے کی وہاں پہ تیاریاں ہیں, اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ بہت تاریخی معاہدہ ہوگا. موسمیاتی تغیر سے متعلق یہ وہ معاہدہ ہے جس پہ کوئی پہلے نیگوشیٹ کیا گیا تھا لیکن اس پہ عمل درآمد باوجو نہیں ہو سکا تھا کچھ ممالک کے آپس کے اختلافات کے سبب. لیکن اس کا مختصر ایک جملے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو پس منظر یہ ہے کہ اس معاہدے کے تحت وہ تمام ممالک جو بڑے ممالک ہیں, دنیا کے بڑی اکانومیز ہیں, وہ ان چھوٹے ملکوں کو اپنی موسمیاتی تغیر یا چیلنجز ان سے نمٹنے کے لیے ان کو مالی معاونت یا مالی اعانت فراہم کریں گے. اس کو بہت بڑا لینڈ مارک یا ہسٹورک معاہدہ خیال کیا جا رہا ہے. ندیم یعقوب ہمارے ساتھی اس وقت وہاں پہ اقوام متحدہ میں نیو یارک میں موجود ہیں اور اس ایونٹ کو کور کر رہے ہیں. پہلے کچھ ان سے اپڈیٹس لیتے ہیں. ندیم بہت شکریہ آپ کا, کیا تازہ ترین تفصیلات ہیں اس معاہدے سے متعلق اور کیا کچھ وہاں پہ کرافٹ کیا جا رہا ہے؟ جی ندیم, ندیم آپ ہمارے ساتھ ہیں, آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ جی ندیم آپ مجھے سن سکتے ہیں؟
جی میں سن سکتا ہوں.
جی جی وعلیکم السلام. جی میں نے آپ سے سوال پوچھا, اگر آپ میری غالباً آواز نہیں سن سکے ہیں, آپ ہمیں بتائیے گا اس وقت وہاں پہ 170 سے زائد ممالک موجود ہیں, کیا بنیادی طور پہ کس چیز پہ اتفاق ہو پا رہا ہے یا ہونے جا رہا ہے موسمیاتی تغیر؟
ہاں اسد, اس کی میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ یہ ایکچولی جو معاہدہ ہے یہ پیرس اگریمنٹ اسے کہتے ہیں, جو دسمبر 2015 میں پیرس میں اگری کیا تھا, سب لوگ تمام ممالک جو ہیں اس پہ متفق ہوئے تھے, تقریباً 190 سے زائد ممالک نے اس پہ اتفاق کیا تھا. اور یہ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے اس کی ہسٹورک جو اسے کہا جا رہا ہے اہمیت وہ اس وجہ سے ہے, آج 160 سے زیادہ ممالک آج کے روز یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ اس کو ریٹیفائی کرے, اس پر دستخط کرے. تو اس طرح یہ جو اتفاق ہوا تھا, جو اگریمنٹ ہوا تھا, وہ ایک قانونی طور پر ایک انٹرنیشنل لا بن جائے گا جس کا اطلاق جو ہے جو لاگو ہوگا سن 2020 میں.
ٹھیک ہے, اور وہی بات جو ہم نے ابتدائی میں بتائی ہے, اس میں بڑے ممالک چھوٹے ملکوں کو سپورٹ کریں گے کہ وہ اپنے انوائرمنٹل جو چیلنجز ہیں اس سے نمٹنے کے لیے ان کے پاس مالی معاونت یا فنڈز موجود رہیں.
جی بالکل, جو اس کا بیسک مقصد ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو گلوبل وارمنگ ہے یا جسے ہدت کہتے ہیں عالمی سطح پر, اس کو کنٹرول کیا جائے. اور اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے جو ہے گرین ہاؤسز گیسز کم کرنی ہوں گی, آپ کو جو کاربن ایمیشنز ہیں ان پر کنٹرول کرنا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں تاکہ یہ جو ایک تغیر ہے, جو موسمیاتی تبدیلیاں پوری دنیا میں, اس کو کم کیا جائے. تو جو گول ہے وہ یہ ہے
کنٹرول کیا جائے. ندیم بہت شکریہ, وقت کی کمی کے باعث میں آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کرنا ہوگا. ڈاکٹر قمر زمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ریسرچ سائنٹسٹ, وائس پریزیڈنٹ آف ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, یہ بڑا ایک سمٹ ہے, بڑا یہ اجلاس ہے, 170 ملکوں کے نمائندے یہاں پہ شریک ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک بڑا ہسٹورک ایکارڈ جو ہے, پیرس ایکارڈ جس کو کہتے ہیں, وہ سائن ہونے جا رہا ہے. ایک انوائرمنٹلسٹ کی حیثیت سے آپ کتنے آپ اس سے مطلب خوش ہیں کہ ایک بڑی کوئی پیش رفت ہو رہی ہے آپ کے خیال میں؟
جی یہ بالکل جو آپ نے ورڈ یوز کیا ہسٹورک, تو بالکل ایونٹ ہے کہ ایک تو پیرس اگریمنٹ جو وہ بھی ہسٹورک تھا, لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کی سائننگ میں, کسی بھی یو این کے اگریمنٹ کی سائننگ میں فرسٹ ڈے میں 170 ممالک کا سائن کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس سے پہلے کیوٹو پروٹوکول میں کافی دقتیں آئیں اور کئی سال لگ گئے اس کو کنٹریز نے ریکٹیفائی کرتے ہوئے, اور بہت کم کنٹریز نے اس کو ریکٹیفائی کیا. تو سب سے جو بنیادی نقطہ پیرس اگریمنٹ کے ہیں وہ دو نکات ہیں. ایک بیسکلی یہ ہے کہ گلوبل وارمنگ کو کم کرنے کے لیے ایک ٹارگیٹ اس کے اندر دیا گیا ہے کہ 2 سینٹی گریڈ سے زیادہ ٹیمپریچر کو کسی صورت میں نہیں بڑھنے دینا اس صدی کے آخر تک, اور کوشش یہ کرنی ہے کہ پریفرلی 1.5 مطلب ہے کہ 1.5 سینٹی گریڈ سے زیادہ گلوبل وارمنگ نہ ہو, اور جبکہ 1 سینٹی گریڈ کی وارمنگ اب تک تقریباً ہو چکی ہے.
صحیح,
تو اس لیے یہ کافی بڑا ٹارگیٹ ہے. اس کے لیے کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ تمام یہ ممالک جو سائن کر رہے ہیں وہ اس بات سے متفق ہیں کہ وہ پوری اب کریں گے کہ کاربن ایمیشن کو کس طریقے سے کم کیا جائے.
صحیح,
اس کے لیے جو رینیوبل انرجی کو کیسے پروموٹ کیا جائے, اور اس طرح کے جو بھی ایکشن ریکوائرڈ ہیں.
اور دوسرا یہ کہ جو ملک غریب ہیں لیکن چیلنجز ہیں ان کو بھی مالی معاونت فراہم کی جائے. جی ہاں جی, ڈاکٹر قمر زمان صاحب سے غالباً ہمارا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ندیم یعقوب نے ہمیں نیو یارک سے اپ ڈیٹ کیا جہاں پہ یہ اس وقت اجلاس جاری ہے. 170 سے زائد ممالک ہیں اور ہمارے دونوں پینلسٹ کے بقول بلا شبہ یہ بہت بڑا معاہدہ ہے, اور جو موسمیاتی تغیر ہے جس کی وجہ سے بہت سارے چیلنجز اس وقت دنیا کو جن کا سامنا ہے ان سے نمٹنے میں مدد ملے گی. آج کے پروگرام یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اسد حسن کو اور ہماری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.